بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، هم اس پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے باب احیاء الموات، اور اس نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. باب احیاء الموات، موات کو آباد کرنے کا بیان. موات کسے کہتے ہیں اور احیاء سے کیا مراد ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پہ کیوں باندھا ہے، اس کا کتاب البیوع سے کیا تعلق ہے، اور اس کے متعلق چند اہم مسائل. اچھا، پہلے پوائنٹ پڑھتے ہیں، پھر اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں. پوائنٹ نمبر 396 میں امام صاحب فرماتے ہیں، امام سعدی رحمہ اللہ، وہی الارض البائرۃ التي لا يعلم لها مالک. اچھا، اس میں بعض نسخوں میں البائرہ کا لفظ ہے، آپ کے نسخوں میں بائرہ ہے، کوئی اور لفظ ہے، یا الداثرہ ہے؟ بائرہ جو صحیح لفظ ہے وہ الداثرہ ہے. فرق بتاتا ہوں میں. الارض الداثرۃ التي لا يعلم لها مالک، موات اس زمین کو کہتے ہیں جو بائرہ، یہاں پہ لفظ ہے، کسی ویرانے میں ہو. داثرہ جس کا کوئی مالک نہ ہو، بغیر ملکیت زمین کو داثرہ کہتے ہیں، اور اسے مردار زمین بھی عام لفظوں میں کہتے ہیں. موات برباد زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو. التی لا یعلم لہا مالک، جس کا کوئی مالک نہ ہو. یہ وہ زمین ہے یا تو کسی کے کام کی نہیں ہے یا کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اسے کہتے ہیں موات. کسی کے کام کی نہیں ہے یعنی کسی دور دراز علاقے میں، جو شہر، شرط ہے کہ شہروں سے دور ہو، کیونکہ شہر کے قریب ہے تو پھر شہر وہاں پہ ایکسپینڈ ہو جائے گا اور وہ جگہ شہر کے اندر آ جائے گی، تو اسے وہ اپنی ملکیت نہیں لے سکتا. وہ یہ جو باتیں جو ہو رہی ہیں آج کل کے زمانے میں فٹ نہیں ہوتی. اس وقت ہر ملک میں اپنے اپنے قوانین ہیں. یہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی خاص قانون نہیں ہوتا تھا، زمین جو ہے وہ لوگوں کی ملکیت ہوتی تھی یا خالی زمین ہوتی تھی، تو لوگ دور دراز علاقے میں جا کے اسے آباد کرنا شروع کر دیتے، تو حکومت وہ زمین کو دے دیتی تھی. اب مجھے نہیں پتہ، بعض ملک میں کر یہ آج تک بھی ایسا چل رہا تھا، مجھے نہیں پتہ، لیکن ابھی بغیر حکومت کی اجازت کے آپ کوئی زمین پہ اس طریقے سے نہیں لے سکتے. تو ابھی دیکھتے ہوں گے، اب جو پریفریز ہیں جدہ کے باہر، دور دراز علاقوں میں جب بجلی بھی نہیں ہوتی، تو لوگوں نے وہاں پہ چار دیواری دی ہوئی ہے. مکہ میں جاتے ہو آپ کو دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر بھی کوئی چار دیواری نظر آتی ہے آپ کو نا، یہ کیوں چیز، کون سی چار دیواری ہے؟ اسی کی موضوع کے طرز آج ہمارا درس ہے کہ وہ جگہ موات ہے، وہ کسی کی ملکیت میں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ لمبی لمبی دیواریں جو ہے نا، قبضہ کتنا ہونا چاہیے، یہ بھی درست نہیں. اس کا بھی شرائط جو ہے نا، اس کا بھی ایک لمٹ ہے. بعض میں نے کہا کہ 50-50 ذرا گز، اس سے زیادہ نہ ہو تاکہ اتنا فائدہ ہو سکے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو. کچھ شرطیں بتاؤں گا آگے میں انشاءاللہ. لیکن اصل یہ جان لیں کہ وہ زمین جو کسی کے کام میں نہ ہو اور نہ کسی کی ملکیت میں ہو، اگر کوئی شخص جا کے اسے آباد کر دیتا ہے تو اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے. اب وہ آباد کیسے ہوتی ہے، مالک کیسے بنتا ہے، اس کی اب بات کرتے ہیں. بات واضح ہو گئی. اگلا پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 397 میں، فمن احیاها، پر جس نے اس زمین کو آباد کیا، بحائط، دیوار، دیکھ رہے حائط کہتے دیوار کو، اسے چار دیواری دے دی، او حفر بئر، یا اس میں کنواں کھودا، او اجراء ماء الیہا، یا پانی وہاں تک لے کے گیا، چاہے پانی کا چشمہ ہو جہاں پہ کوئی نہریں ہوتی ہیں یا دریا ہوتے ہیں وہاں سے، یا جیسے کہ آج کل یہ جو پائپ سسٹم ہے وہ کسی ذریعے سے لے کے گیا، بڑا دوسرا پانی مہیا کر دیا، اور اجراء ماء الیہا، او منع ما لا تزرع معه، یا ایسی چیز کو منع کیا جو وہاں پہ یعنی زراعت سے اسے روکے، یعنی کوئی پانی کا تالاب تھا یا پانی وہاں پہ زیادہ آ رہا تھا، اسے جو بند کر کے اس زمین کو خشک کر دیا، اب زراعت کے قابل ہو گئی. لیکن جب تک اس کے اندر پانی بہت زیادہ، تالاب بنا، اس زراعت تو نہیں ہو سکتی. یا بہت سارے پتھر چٹانیں پڑی اس جگہ پہ، اسے پتھروں کو ہٹا دیا ہے، تب بھی اس نے اس زمین کو اس قابل کیا کہ اس میں وہ جگہ آباد ہو سکے. ملکہا بجمیع ما فیہا، وہ اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے ہر اس چیز کے ساتھ اس کو مانے کہ جو اس میں ہے الا المعادن الظاہر سوائے ظاہر معدنیات کے. ظاہر معدنیات کون سی ہوتی ہیں؟ معدنیات دو قسم کی ہیں. اچھا معدن کسے کہتے ہیں عام طور پہ؟ معدن کیا ہوتا ہے جی؟ جو زمین سے نکلتا ہے. پودے معدن ہوتے ہیں جی؟ نہیں معدن عام لفظ. معدن جمع معدن ہے. معدن معدن کیا ہوتا ہے؟ کون سا میٹیریل؟ میٹل. صرف میٹل ہوتا ہے؟ تو بتائیں نا ایسی کوئی تعریف بتائیں تاکہ آسان ہو جائے سب کے لیے. کوئلہ ہے وہ میٹل کہتے ہیں. نیچرل ریسورسز کون سے؟
کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. نمک ہو سکتا ہے. کچھ
نمک بھی ہو سکتا ہے. اور وہ چیز نہ ہو وہ جو زمین کی جنس سے نہ ہو, جو زمین میں ہے زمین کی جنس نہ ہو, یعنی مٹی پتھر وغیرہ نہ ہو, اس کے جو بھی زمین میں ہے جو زمین کی جنس سے نہ ہو اسے میدان کہتے ہیں. بارک اللہ فیک. تھوڑا سا الٹا تھا, آپ قریب تھے لیکن پتہ ہے کہ میدان کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو زمین میں ہو لیکن زمین کی جنس میں سے نہ ہو. زمین کی جنس کیا ہے؟ مٹی ہے, پتھر ہے, راکس جتنے بھی ہو, پہاڑ وغیرہ کو اس کے ذرے کنکر وغیرہ سب یہ زمین کے حصے ہیں. جو اس کے علاوہ کوئی چیز ہو, اب کوئلہ ہے, اب سونا ہے, میٹل ہو گئے ہیں, تیل, بارک اللہ فیک, پیٹرول جو ہے, یہ بھی اس میں معدن آتا ہے. اچھا ظاہر اور باطن, تو معدن دو قسم کے, ایک باطن ہوتے ہیں جو زمین کے اندر دھسے ہوتے ہیں جیسے کہ پیٹرول ہے, جیسے کہ سونا ہے. ظاہر کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ نمک ہے ظاہر ہے, ماربل بعض اوقات اوپر بڑے سطح پہ اوپر ہوتا ہے, اور بعض اوقات پیٹرول بھی نکل آتا ہے. پتہ ہے بعض ایسی جگہوں پر پیٹرول بعض اوقات اتنی سطح پہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا وہ اوپر آ جاتا ہے. اور عجب بات یہ ہے عرب جو ہیں اپنے اونٹوں کو خارش کی بیماری ختم کرنے کے لیے یہ لگائے کرتے تھے پیٹرول جو ہے اس زمانے میں. سبحان اللہ. جرب کہتے ہیں یہ جو اسکیبیز ہوتی ہے بیماری جو جلد میں ہوتی ہے, اس شدید خارش ہوتی ہے, خاص جراثیم ہوتے ہیں اس کے, اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ یہ پیٹرول استعمال کرتے اونٹوں کو لگایا کرتے تھے. اب دیکھیں وہ کہاں اونٹ کو لگانا اور کہاں پیٹرول پہنچ گیا. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات یہ اچھا جو معدن ظاہرہ ہیں اس کے علاوہ وہ اس کا مالک نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ منفعت جو عام ہے جو سب کی منفعت ہے آپ اکیلے اس کے مالک نہیں بن سکتے. آپ اس کیونکہ یہ زمین تو پھر منفعت ہے اس میں, وہ زمین جو ناکار ہے جس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, یا وہ جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے, یہاں پر تو فائدہ کی چیز ہے نا, اس لیے آپ اس کے اکیلے مالک نہیں بن سکتے. اس لیے استثناء ہے الا المعادن الظاہرہ. ٹھیک. اچھا تیسری قسم کی ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں خزانہ. خزانہ کیا ہوتا ہے؟ جسے ریکاز کہتے ہیں. اور زکوٰۃ کے باب میں پڑھا تھا ریکاز کیا ہے, کتنی زکوٰۃ ہے ریکاز میں جانتے ہیں؟ زکوٰۃ کی شرح جو ہے سب سے زیادہ اور سب سے کم کیا ہے جب زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ؟ سب سے کم 40%, 2.5%. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ کتنا ہے؟ الخمس. پانچ وحیثہ کتنا بنتا ہے؟ 20%. اور یہ ہے ریکاز کے لیے. جب آپ کو خزانہ ملتا ہے بشرطے کہ دور جاہلیت کو اس کوئی کرنسی میں کوئی سونا ملتا ہے آپ کو جو کسی دور دراز کسی زمانے میں کسی نے چھپایا ہو, آپ زمین لیتے ہو آپ کو مل جائے, آپ کھدائی کرتے ہیں زمین کے اہربر گھر بنانے کے لیے تو آپ کو خزانہ ملتا ہے. اگر تو کرنسی اس حکومت کی ہے جو اس وقت موجود, وہ آپ کا نہیں ہے, وہ حکومت کا ہے, اس کی مرضی آپ کو انعام دے یا نہ دے. اور اگر وہ دور جاہلیت پہ سے کسی اور زمانے کا موجود ہے, کیونکہ سکے موازو کا سونے پتہ چل جاتا ہے, اور تو آپ کا اس کی جو ہے نا اس کے مالک اس میں زکوٰۃ کتنے دیں گے؟ فوری زکوٰۃ فوری طور پہ دیں گے آپ, سال کے بعد نہیں, تو اس کا 5% دیں گے. یہ سوری 20%, پانچواں حصہ الخمس 20%. جو باقی زکوٰۃ بیچ والی کتنی ہے؟ 2.5%, 5%, 10%, 20%, اور 7.5 بھی ہے. چلو دو واجب, ایک واجب یہ نوٹ کر لو تاکہ ریویژن ہو جائے. زکوٰۃ 2.5% کس میں ہوتی ہے, 5 کس میں, 7.5 کس میں, 10 کس میں, 20 کا میں نے بتا دیا ہے, آدھا واجب کر دیا میں نے. ہاں عشر, اور 5 نصف العشر, 7.5 بیچ والا. آ گیا تو واجب ختم ہو گیا. کسی کو آ گیا؟ آ گیا.
جو 5% جو زمین کو پانی آپ خود دیتے ہیں, اور اگر اس میں بارش کا پانی بھی ہو تو پھر اس میں
بارک اللہ فیک. اس میں اچھا 2.5 تو وہ تو کرنسی میں ہو گیا, سونا چاندی میں 2.5 ہے. اچھا پھر زراعت میں اس کے دو طریقے, یا تو آپ بارش کے پانی سے ہوتا ہے, یا آپ خود اسے سراب کرتے ہیں اپنے طور طریقے ٹیوب ویل سے یا کسی ذریعے سے, یا دونوں ہوتے ہیں, دونوں ہوتے ہیں پورے سال میں. اگر بارش کے پانی آپ نے کچھ لگا نہیں آپ کا, تو اس میں عشر ہے 10%. اگر آپ نے کیا ہے تو کم ہوگا نا, آپ نے اس میں لگا ہے, دیکھ شریعت اس کا بھی لحاظ رکھا ہے, تو اس میں 5% ہے. اور اگر دونوں ہیں 7.5% ہے, واجب ہو گیا پورا کلاس ورک میں ہو گیا. بس یاد کر رہا ہوں, میں ابھی پوچھوں گا میں پھر. چلو الحمد للہ, آپ کی عمران بھائی جان چھڑوا دی آپ کی. چلیں جی 5 کے 10 کے ایوریج, بارک اللہ فیک. لیکن ایک خوبصورتی دیکھیں شریعت کی, کہ مسئلہ کیسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا سبحان اللہ, تاکہ نہ کسی پہ ظلم بھی نہ ہو اور جو غریب مسکینوں کا حق ہے وہ بھی مکمل ہو, اس میں بھی کمی نہ ہو سبحان اللہ. اچھا واپس آتے ہیں, سوائے المعادن الظاہرہ کے لحدیث ابن عمر, اس کی دلیل احیاء الموات کی دلیل کیا ہے؟ لحدیث ابن عمر, ابن عمر کی حدیث ہے, من احیا ارضا ليست لاحد فهو احق بها, رواه البخاری. من احیا ارضا, جس نے کسی زمین کو آباد کیا, ليست لاحد, جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو, فهو احق بها, تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے, رواه البخاری, اس بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا دو باتیں ہیں اس میں, جو راوی ہیں سر عبداللہ بن عمر نہیں, سید عائشہ ہے, یہ مصنف سے وہم ہوا ہے. جو حدیث کے الفاظ ملتے جلتے ہیں, لفظ من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها, من اعمر ارضا, جس نے کسی زمین کو آباد کیا, اس میں عمارت قائم کی, ليس لاحد, جو کسی کی نہ ہو, فهو احق, تو وہ اس کا حقدار ہے. اور یہ دیکھے علماء جو بعض کو اپنے حفظ سے یہ کتابیں لکھتے ہیں, اسے بعض اوقات تھوڑا سا وہ گمان ہو جاتا ہے اور باتیں جو ہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ واضح دلیل ہے احیاء المواد کی. کوئی پوچھ رہے اس کی دلیل کیا ہے, تو یہ دلیل ہے. لیکن جیسے میں نے کہا ہے, حکومت جو ہے وہ اس کے اپنے قانون ہوتے ہیں, اور یہ حکم بھی موجود ہے, جو حکومت کے قانون چینج نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ بعض پراپرٹی حکومت کی ہوتی ہے, تو اسی حکومت کی اجازت کے بغیر آپ اس کی ملکیت نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ کو ملکیت کون دے گا؟ حکومت سے بھی لگا آپ کی ملکیت نا, اگر وہ انکار کر دے تو آپ جو ہے نا کوئی آرگومنٹ نہیں کر سکتے, یا کوئی جھگڑا نہیں کر سکتے, کیوں آپ نے منع کیا, کیونکہ یہ بھی حق ہے. آپ یہ کر سکے آپ کو کسی اور جگہ منتقل کر دے گا آپ کی جگہ, یا کوئی کہیں پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے آپ نے غلط کیا ہے تو آپ فلان جگہ لے لیں, یہ ممکن. بر یہ تو پھر اس کا مختلف تفصیل ہے, کبھی اس پہ ان شاء اللہ ضرورت پڑے تو بات کریں گے. یوسف بخاری کے الفاظ ہیں حدیث میں 2335, سید عائشہ فرماتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق, من اعمر ارضا, یہ لفظ ہے. اچھا پوائنٹ 398, واذا تحجر مواتا, اور اگر کسی مواد زمین کے گرد پتھر ڈال دے, تحجر حائط دیوار کو کہتے ہیں, اب اس نے دیوار تو قائم نہیں کی ہے. اچھا پتہ چلے کہ احیاء المواد کیسے ہوتا ہے, یا چار دیواری سے, یا کنواں کھودنے سے, یا وہاں تک پانی پہنچانے سے, اسے کہتے ہیں احیاء المواد. ٹھیک ہے, اب ایک اور طریقہ ہے جس میں یہ مکمل احیاء نہیں ہوتا, مکمل آباد نہیں کیا جاتا, بیچ میں ہوتا ہے, کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے سنتے ہیں. فرماتے ہیں, وَإِذَا تَحَجَّرَ مَوَاتًا, اگر مواد زمین کے ارد گرد پتھر رکھ دے, بِأَنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحْجَارًا, تحجر کیا مطلب ہے؟ بِأَنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحْجَارًا, پتھر اس کے ارد گرد رکھ دیے ہیں, او حفر بئرًا لم يصل الى مائها, اور کنواں تو کھود رہا کوئی پانی تک نہیں پہنچا, کنواں کچھ کھودنا شروع کیا ہے لیکن پانی تک نہیں پہنچا, او اقطع ارضا فهو احق بها, یا اسے حکم کی طرف سے زمین دی گئی ہے تو وہ زیادہ اس کا حق رکھتا ہے, ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم, اس کا مالک نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے آباد نہ کر جیسا کہ گزر چکا ہے. یعنی جس نے کوئی بھی ایسا اقدام کیا ہے جس سے وہ کسی زمین کو آباد کرنا چاہا, لیکن اس نے اس کا یہ کام نامکمل رہ گیا, یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ چار دیواری کرے, تو اسے کیا کہ پتھر جو تھے انہیں پتھر کو اکٹھا کر کے اپنی ایک اس نے احاطہ کر دیا پتھر سے, پتہ چلا کہ یہ اب کسی کی پراپرٹی بننے والی ہے, ملکیت نہیں ہے اس کی ابھی, ٹھیک ہے, اسے چار دیوار تو نہیں بننے کے پتھر اسے نصب کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. یا اس نے کنواں کھودنا شروع کیا لیکن پانی تک نہیں پہنچا تو کنویں کا فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں ہے, لیکن کوشش کی ہے نا, کوشش کی ہے. میں یعنی یہ بندہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتا ہے, اگر میں آپ جاتے ہیں اس پہ قبضہ کریں گے ہم کہیں گے نہیں حق اس کا ہے اسے مکمل کرنے دے, ہم اس کو مہلت دیں گے بھائی آپ چار دیواری بنائیں تاکہ آپ کی آبادی پوری ہو جائے, اسے آباد کرنا پورا کریں تاکہ آپ اس کے مالک بن جائیں, یا اس کا پانی کا بور زیادہ ڈیپ کریں, ٹھیک ہے, زیادہ گہرا کریں تاکہ اسے پانی نکلے تاکہ اس کے مالک بن جائیں. نہیں تو آپ حق تو رکھتے ہیں لیکن مالک نہیں ہیں, فرق ہے دونوں میں, حق رکھتے ہیں لیکن مالک ہیں. اچھا تیسری بات بڑی عجیب ہے, اگر حکومت بھی اسے دیتی ہے زمین الاٹ کرتی ہے اور وہ اسے آباد نہیں کرتا تب بھی وہ اس کا مالک نہیں جب تک کہ اسے آباد نہ کرے, ان طریقوں سے جیسے کہ بیان کیے. کیا طریقے بیان کیے ہیں؟ تین طریقے, یا تو چار دیواری یا کنواں کھودنا یا پانی پہنچانا کسی بھی ذریعے سے. واضح ہے یہ؟ اگلا باب, اس میں کوئی سوال ہے؟ تو پتھر جس سے ہے نا,
یعنی کہ ماربل وغیرہ,
ماربل
وغیرہ,
ہاں اس میں غبار ہوتا ہے نا, کیا جا سکتا ہے؟ اب پینٹ ہے, پینٹ اس میں غبار لگ جائے تو غبار صرف زمین کا حصہ ہے نا, تو مٹی جو ہوتی ہے اثر تو مٹی سے کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس پتھر ہے اور دھلا ہوا ہے اس میں کوئی غبار نہیں ہے, تیمم ہوگا اسے؟ نہیں ہوگا. تو اس میں اصل بات یہ زمین کا حصہ, ما تصاعد علی الارض, جو زمین سے اٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے تو زمین کی جنس میں سے ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے, وہ زمین کا حصہ ہے, وہ اسے معدن نہیں کہتے. معدن وہ ہے جو زمین میں ہو اور زمین کی جنس میں سے نہ ہو, لیس منہا, اس کی جنس میں سے نہ ہو. جیسے کہ اب میٹل ہے, جنس زمین کی تو نہیں ہے, مٹی تو نہیں ہے, پتھر تو نہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. اگلا باب مشکل تو نہیں لیکن تھوڑے سے توجہ درکار ہے. ہے ہمت؟ چلو الحمدللہ. باب الجعالت والاجارہ, جعالت اور اجارت کا بیان. جعالت کیا ہے, اجارت کیا ہے, ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 399. وہما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا في الجعاله ومعلوما في الاجاره او على منفعه في الذمه, وهما اي دونوں جو ہیں. جعل مال معلوم, خاص معلوم مال کو مقرر کرنا, لمن يعمل له, اس کے لیے جو اس کے لیے کوئی عمل کرے, عملا معلوما, جو اس کے لیے کوئی معلوم عمل کرے, او مجهولا في الجعاله, یا جعالت میں مجهول عمل بھی ممکن ہے, ومعلوما في الاجاره, ومعلوم عمل اجارت میں ہو, او على منفعه في الذمه, یا ذمت میں کوئی منفعت کے عوض میں. اچھا میں دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. پہلی مثال میں یہ کہتا ہوں, میرا اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے, جو اونٹ کو ڈھونڈ کے لائے گا میں اسے 500 ریال انعام دوں گا. دوسرا, میں نے ایک کمرہ بنانا ہے اور میں ایک مزدور کو یا مصری کو لے کے آتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ نے میرا یہ 5 میٹر کا کمرہ بنانا ہے اور یہ اینٹیں جو ہے, اور میں آپ کو اس کی اجرت جو ہے اتنا دوں گا. اور ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے کہ میٹر کے حساب سے جو ہے میں آپ سے 100 ریال لوں گا, مثال کے طور پہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو پہلا میں نے بتایا تھا اونٹ والا, اس میں کس کو میں متعین کیا؟ کسی کو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو بھی میرے گم شدہ اٹھ لے کے آئے گا اس کے لیے انعام ہے. تو جعالہ کہتے ہیں انعام کو, یا مزدوری کے حق کو, یا جدوجہد کے حق کو, جو انسان کرتا ہے اسے جعالہ کہتے ہیں. اجارہ کہتے ہیں مزدور کی مزدوری کو جو متعین کر دیتے ہیں, حق محنت اور جعالہ حق محنت ہے یا انعام ہے, اسے جعالہ کہتے ہیں. کوئی بھی حق محنت ہو یا انعام اسے جعلہ کہتے ہیں. اجارت حق اجرت یعنی مزدوری کی مزدور کی مزدوری دینا اسے اجارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں میں فرق دیکھیں. اب جو دوسرے میں نے مثال دی کہ ایک مستری کو میں لے کے جو گھر بناتا ہے, میں نے کہا کہ متعین کر کمرہ ہے 5 میٹر کا اور آپ نے یہ دیوار بنانا ہے, یہ کمرہ بنانا ہے, پر میٹر میں آپ کو 100 ریال دوں گا. یہاں پہ متعین ہے, کیا متعین ہے؟ شخص متعین ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ مجہول نہیں ہے, کوئی عام نہیں ہے. نمبر دو, کام بھی معلوم ہے کہ کمرہ بنانا ہے, سوئمنگ پول نہیں ہے نہ کوئی, کمرہ ہی بنانا ہے. نمبر تین, مزدوری فکس ہے, پر میٹر میں نے بتا دیا ہے, اس پر اتفاق ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے کہتے ہیں الاجارہ. ٹھیک ہے, چلے آگے دیکھتے ہیں. پوائنٹ نمبر 400, فمن فعل ما جعل علیہ فیہما, پر جس نے وہ کام کر دیا جس کے لیے وہ رقم مقرر کر دی گئی تھی یا جو کچھ مقرر کر دیا گیا تھا, استحق العوض, تو وہ بدلہ کا مستحق ہو جائے گا. جو بھی انعام یا کوئی حق کی مزدور محنت رکھا گیا اس کا حقدار ہو گیا. وإلا فلا, اور اگر نہیں تو نہیں, یعنی اگر وہ کوئی شخص جو ہے وہ آ کے کہتا ہے بھائی میں نے کوشش کی اونٹ نہیں ملا, مجھے آدھے پیسے تو دے دو. نہیں, آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جو اونٹ لا کے دے گا, لے کے آئے ہو؟ نہیں تو آپ نے دو اگر 10 دن بھی محنت کی, نہیں لے کے اتنی ہے, اس لیے آپ کو کچھ نہیں ہے. یار میں دن رات ایک کر دیا, بڑی کوشش کی ہے, مجھے تو کچھ دے دو. حق ہے اس کا؟ نہیں ہے. اس لیے فرما وہ الا فلا, ٹھیک ہے نا, اگر وہ چیز لے کے آتے جس کے لیے جائل بنا دیا گیا ہے حق اجرت یا حق کی محنت جو ہے, جب تک وہ اسے مکمل نہیں کرتا وہ حقدار نہیں ہے اس مال کا. پوائنٹ 401 الا اذا تعذر العمل في الاجاره فانه يتقسط العوض. الا یہ کہ اگر عمل جو ہے اجارت میں متعذر ہو جائے, نامکمل ہو جائے, پورا نہ ہو سکے کسی وجہ سے, فانه يتقسط العوض, تو اس کا جو عوض ہے وہ قسطوں میں بدل جائے گا, یعنی حصے کے مطابق اسے دیا جائے گا. مثال کے طور پہ میں کہ 5 میٹر کا کمرہ ہے, 1 میٹر 100 ریال کا, کتنے بنے گا 5 میٹر کا؟ تو اس نے آدھا کیا ہے, آدھے کے بعد جو ہے اینٹیں ختم ہو گئی ہیں, بڑی کوشش کی مارکیٹ میں اینٹیں ختم ہو گئی ہیں, اب وہ پورا 500 لے گا مجھ سے, حق رکھتا ہے, کتنی اجرت لے گا؟ جتنا اس نے کام کیا ہے, آدھا لیا تو اس کو آدھا ملے گا, اس لیے کیونکہ کام مکمل نہ ہو سکا اس کی اجرت اتنی ملے گی جتنا کہ اس نے کام کیا ہے. اگلا پوائنٹ 402, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا, سن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مرفوعا سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, 3 انا خصمهم یوم القیامہ, 3 ایسے لوگ ہیں جن کا مدعی میں ہوں گا قیامت کے دن. خصم سے مراد مدعی میں ہوں گا, یعنی جو حق ہے میں ان کا لوں گا میں قیامت کے دن. رجل اعطى بي ثم غدر, ایک ایسا شخص جس نے میرے نام پہ کچھ دیا پھر اس نے دھوکہ دیا. رجل باع حرا فاکل ثمنه, دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد شخص کو بیچا اور اس کے مال کو کھا دیا, یعنی اس کی جو قیمت اس قیمت کو کھا گیا. ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره, اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو کام پر تو لگایا ہے لیکن اسے کام بھی مکمل لے لیا ہے لیکن اس کی اسے اجرت نہیں دی, مزدوری اس کو نہیں دی. رواہ مسلم. اچھا, اس میں بھی جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں وہم ہوئے مصنف کو, لکھا رواہ مسلم, اسے ٹھیک کر لیں, رواہ البخاری ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. غالباً امام عبد الرحمن سعد رحمہ اللہ اپنے حفظ لکھ رہے تھے تو اس لیے تھوڑا سا وہم ہو گیا. یہ غالباً پرنٹنگ میں کچھ مسٹیک ہو بھر, تو یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس میں بڑی سخت وعید ہے, یاد رکھیں, یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس خصم ہوگا قیامت کے دن, یہ عام بات نہیں ہے. یعنی لوگوں کا حق اگر کوئی نہیں لے گا تو میں لینے والا ہوں گا, دنیا میں تو کر لے جو آپ کرنا ہے, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, مزدور بھی چار مزدور کیا کرے گا, آپ نے اسے بلائے, مزدور اس نے پوری کر لی ہے اور آپ اس کا حق کو ہضم کر لیا, ہڑپ کر لیا ہے, تو قیامت کے دن آپ کہاں جائیں گے؟ جتنی بھی آپ نے 200-400 جو آپ کھائے یا بچائے ہیں یا جتنی بھی آپ نے اس کا حق کھایا ہے, تو قیامت کے دن کہاں جائیں گے آپ؟ جس دن دیکھ یاد رکھیں, نہ مال ہے نہ بیٹے, کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر, یار روپے بھی نہیں ہوگا وہاں پہ, کاش میرے پاس پیسہ بھی لے لو, کچھ نہیں چلے گا وہاں پر, آپ کے اعمال ہوں گے اور وہی آپ کی نیکیاں جو اگر کوئی ہیں تو وہی لی جائیں گی, اور یہ وعید کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مزدور اور ضعیف کو حق آپ سے لینے والا ہوگا. دنیا میں دیکھ لیں, اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو فلاں کہتے ہیں یار فلاں جو ہے نا تھانے دار پولیس والا, وہ اس کا رشتہ دار ہے, وہ آپ سے پوچھے گا کیا حالت ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ اگر اوپر کوئی وزیر ہو یا مشیر ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو یا اس طریقے سے کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی اس طریقے سے جتنے اوپر جاتے ہیں, بھائی بادشاہوں کو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا, کیونکہ معاشرے میں ضعیف اور کمزور ہے, ان کا مدعی قیامت کے دن میں ہوں گا, میں اور ان کا حق تم سے میں لوں گا. کتنی سخت وعید ہے, ہم سب پہلے فرمائے اسے ظلم کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچنے کا آپ کیا کر رہے ہیں. جبکہ دیکھا جائے ہم کسی مزدور کے لیے کیا مزدوری کروا دیتے ہیں اور پھر بعضوں کا تم پرواہ بھی نہیں کرتے, اکثر لوگ کی بات کر رہا ہوں, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی, آگے بیان ہوگا کہ اس کے پسینے خشک ہونے سے پھر اس کو اجرت دے دو, وہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا آ جائیں کل آ جائیں, لوگوں کی تنخواہیں 3 مہینے لیٹ کر دیتے ہیں بعض لوگ, اتنی بڑی کمپنی چل رہی تنخواہ نہیں ملتی, کتنی زیادتی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. بات کمزور کی ہو رہی ہے, یہ کمزور لوگ ہیں, آپ نے ان سے کام لیا ہے لیکن اس کے حق اجرت نہیں دیا, مزدوری نہیں دی ہے, تو یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھیں. آپ نے جو پیسے ادھر ادھر لگا لیا نا اس بیچارے سے, آپ نے بچانے کی چھپانے کی کوشش کی ہے, قیامت کے دن آپ رب کے جواب دے ہیں اور آپ وہاں پر آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ آپ نے اسی مزدوری کا حق کیوں نہیں دیا. دیکھیں عام سے پولیس والا آتا ہے, اس کو جب ہم انٹروگیشن ہوتی ہے کیا حالت ہوتی ہے, سوال جواب میں پتہ حالت ہو جاتی ہے نا, انسان ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کیا ہم اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ خصم مخاصمہ سے ہے, یعنی جب حقوق میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے, آپس میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ لین دین کی بات ہوتی ہے, ایک طاقتور ایک ضعیف ہے تو ضعیف ڈر جاتا ہے طاقتور سے, اللہ سے بڑا کون طاقتور ہو سکتا ہے اور اللہ سے بڑا کون پکڑ سکتا ہے اور اللہ سے بڑا کون سزا دے سکتا ہے؟ دنیا میں جو کھا لے تو کھا لیا, آپ کے ساتھ ہے اللہ کی قسم, انسان مرتا ہے قبر میں ہاتھ پہ کچھ ہوتا ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے, 3 لوگ جنازے کے ساتھ, 3 چیزیں چلتی ہیں, 2 واپس چلی جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. واپس کیا چلے جاتے ہیں؟ اس کا مال, اس کے دوست, اس کے رشتہ دار سارے. رہ کیا جاتا ہے؟ عمل اس کے رہ جاتا ہے اس کے ساتھ. یہی ہوتا ہے جنازے میں, آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, دو صحباب ہوتے ہیں, آپ کا مال ہوتا ہے, یہ سارا ہوتا ہے اور آپ کا عمل بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. 2 تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے نا, یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں, یا تو آپ وقت مزدوری دے رہے ہیں تو عمل صالح اور نیکی آپ کے لیے, پتہ ہے جو حدیث پہ عمل کر کے اجرت وقت پہ دے دیتے ہیں, پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں, تو الحمدللہ وہ تو اس عمل سے بچ گئے نا الحمدللہ, بلکہ یہ نیک اعمال میں شمار ہوگا کہ وہ مزدور خوش ہو کے مزدوری لیتا ہے, وہ آپ کی دعائیں بھی کرتے ہیں آپ کے لیے, کیونکہ دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت سارے ظلم ہو رہا ہے اور آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ ظلم نہیں کرتے, آپ مسکینوں کی مدد بھی کرتے ہیں, آپ کو خیال بھی رکھتے ہیں, آپ وقت کی ان کو اجرت بھی دیتے ہیں, مزدوری بھی دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے لیے یہ باتیں کہنے کے لیے شاید بعض لوگ کہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا, آج نہ کل دے دوں گا آپ کو میں, کیونکہ پیسے ہیں جیب میں, پیسے رکھے ہیں, جب اس کمرے میں جا کے پیسے نکالنے کے لیے مسئلہ ہے, وہ بھی کہتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, بیچارہ مسئلہ کیا چلا جاتا ہے, کیوں بھائی؟ آپ نے اس کی ضرورت ابھی دینی ہے, اس نے ابھی آپ کا کام مکمل کیا ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں بعد میں آپ کو دوں گا میں, جبکہ آپ استطاعت رکھتے ہیں اور آپ نے یہ طے بھی نہیں کیا تھا کہ میں نے ضرورت آپ کو کل دینی ہے, یا تو پہلے طے کر لیں میرے آج پیسہ نہیں میں آپ کو کل دوں گی, آپ کو سیلری پہ دے دوں گا میں, تو آپ کو ادھار میں چل جاتا ہے, کیا مسئلہ اس میں؟ جب آپ اس کو لے کے آئے ہیں اس کو پتہ بھی ہے عرفاً کہ ابھی مجھے مزدوری ملے گی, پتہ ہے آپ کی مزدوری 100 ریال ہے مثال کے طور پہ, تو عرفاً کیا ہے ابھی ملے گی یا 2 دن بعد ملے گی؟ تو وہ کہیں میں تو آپ کو دو دن کے بعد دوں سیلری ملے گی. اور صاحب آپ نے تو کہا نہیں مجھے, یار سیلری نہیں ملی میرے پاس, میں آ جانا بعد میں. وہ کچھ غصہ بھی کرتے, لڑ بھی پڑتے ہیں. واللہ ایک ہی چیز کا آپ نے حساب دینا ہے, خاص طور پر ان کے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو کسی سے مزدوری کروا لیتے ہیں لیکن ان کا حق ہضم کر لیتے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کام ایک ہوتا ہے, ہم دو کام اور بتا دیتے ہیں مزدور کو, اور مزدوری وہی دیتے جو ایک کام کی تھی, وہ مروت میں بیچارہ کر لیتا ہے, کچھ اور دے دو اسے راضی کرنے کے لیے. ناراض ہو کے چلا گیا تو وعید ہے, سچ سچ بات ہے, اب اس کے حق کھایا ہے. آپ کتنے یار 20-30 کتنے بچائیں گے آپ؟ ہاں یہ الگ بات ہے اگر وہ دو کام اور کے خوشی سے کتنا کسٹمر بنانے کے لیے خوشی سے سنا کر کر دیا تو اچھی بات ہے. اسے کہا یار مجھے نہیں چاہیے, آپ نے 100 دے دے کافی ہے مجھے, میں نے آپ کی ٹوٹی خراب دوسری میں نے فری میں بنا دیا آپ کو, تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ایک کا کہا دوسرے کا مجھے دو, حق ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں دیتے تو ظلم ہے اور پکڑے, یاد رکھے عام بات نہیں ہے. یہ حقوق العباد کی بھائی ہم بات کر رہے ہیں, حقوق العباد دیکھیں, حق یا تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے, یہ حق ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا, مخلوق کا حق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے, آپ کی اللہ کی مرضی ہے بھائی, کسی نے معصیت کی ہے, گناہ کیا, کچھ کیا ہے, وہ بندے اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے, اللہ چاہے تو معاف کر دے. 99 شخص نے قتل کیا تھا, سبحان اللہ, توبہ کے اللہ نے معاف کر دیا, جو ان کے حقوق تھے اللہ قائم وقت ان کو پورا کر کے دے گا. کسی نے ذراکاری کی ہے, بدکاری کی ہے, جس کا اپنے حق کھایا ہے, جب تک وہ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے, اس کا آپ جواب دیں. اسے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, بعض اوقات ہم پرواہ نہیں کرتے, پرواہ کرنی چاہیے. بارک اللہ فیکم, اصل مقصد یہ کہنے کا. پوائنٹ نمبر 403 والجعالت اوسع من الاجارت, اور جعالت جو ہے وہ اجارت سے زیادہ وسیع ہے. لانها تجوز على اعمال القربی, کیونکہ جعالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے اعمال میں بھی جاری ہوتے ہیں, جائز ہوتے ہیں. کیا مراد ہے اسے؟ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی حج بدر کرنے میرے والد صاحب کی طرف سے تو میں اسے یہ پیسے دیتا ہوں, یا فلاں شخص سے حج بدر کرنے والد صاحب کی طرف سے اس کو میں جو نانفقہ ہے میرے ذمے ہے, یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ جعالہ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مزدوری کی مزدوری نہیں ہے, اس میں جائز نہیں ہے, تجارت نہیں ہے, یہ جعالت ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ قرب میں بھی جائز ہے اور اجارت قرب میں جائز نہیں ہے. ولن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا, اور جو جعل اس میں عمل مجهول معلوم مجهول دونوں ہو سکتا ہے. ولن عقد جائز, اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ عقد جائز ہے. جعل جو بخلاف الاجارہ, اجارت کے خلاف, اجارہ جو ہے قرب میں نہیں ہوتا, نیکیوں میں نہیں ہوتا, اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اجارت مزدوری جائز نہیں ہے, اور معلوم ہونا چاہیے مجهول اس میں کام نہیں آئے گا اجارت میں. اور تیسرا جو ہے جو جعل عقد جائز ہے, اور اجارہ جو عقد اللازم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو جعالہ ہے دونوں فریقین میں سے کوئی اگر نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, چھوڑ سکتا ہے. بھائی میں جو آپ نے کہا تھا کہ بھی آپ میرا گمشدہ چیز لے کے آئیں یا مجھ سے نہیں ہوتا, جو مرضی ہے آپ کی, پیسہ تب دوں گا جو آپ کرو گے, نہیں کہتا آپ چھوڑ دیں, آپ کی مرضی ہے. دیکھ عقد الاجارہ عقد لازم ہے, ایک دفعہ کانٹریکٹ ہو گیا, میں نے آپ کی دیوار بنانی ہے, گھر بنانا ہے, یہ پلمبنگ کا کام میں نے کرنا ہے, یہ فرش میں نے بنانا ہے, تو یہ اجارت ہو گیا, آپ کانٹریکٹ ہو گیا, طے ہو گیا. اگرچہ زبان اب دستخط نہیں کیا, زبانی کلامی ہو گیا, ٹھیک ہے. اب جب تک آپ کام نہیں کریں گے آپ چھوڑ نہیں سکتے, آپ کو اجرت ورنہ نہیں ملے گی, ملے گی تو اتنا جتنا آپ نے کام کیا ہے. جعل میں نہیں ہے, آپ نے نہیں کیا تو کچھ نہیں ملے گا, کیا تو آپ کو مل جائے گا. تو عقد لازم ہے عقد جائز, دونوں میں فرق یہ ہے. اور تیسری جیسے میں نے کہا وہ مجہول میں بھی ہو سکتا ہے, اس میں معلوم ہونا چاہیے, شرط یہ ہے. 404 وتجوز اجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه الا باكثر منه ضررا لا باكثر منه ضررا وتجوز اجارة العين المؤجرة. اچھا اگر کوئی چیز ہے جو آپ نے کرائے پر لی ہے, مؤجر عین مؤجرہ ہے, گاڑی ہے مثال کے طور پہ, گھر ہے, لمن يقوم مقامه جو اسے قائم مقام کو آپ آگے دے دیں, یعنی آپ ایک چیز لی ہے کرائے پہ, کیا آپ اسے آگے کرائے پہ دے سکتے ہیں یا نہیں, اور کب دیں گے آپ؟ دیکھیں آج کل جو یہاں پہ قانون ہے وہ جائز نہیں ہے, آپ کو اجازت نہیں, نہ تو گھر کا مالک دیتا ہے نہ حکومت دیتی ہے میرا خیال ہے. ہاں گھر کا مالک آپ کو اجازت دیتا ہے, میں نے آپ کو گھر کرائے پہ دیا ہے, آپ اسے پارٹیشن کر کے مزید دے سکتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے. اگر اجازت نہیں دیتا مالک مکان تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو اب یہاں پہ مثال کے طور آپ کا گاڑی ہے یا آپ کا گدھا ہے مثال کے طور پر, اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, سواری آپ کی سواری ہے, آپ نے ادھار پہ گدھا لیا ہے یا اونٹ لیا ہے, تو آپ نے گدھے پہ جو ہے نا سواری کے لیے آپ نے لیا ہے, اس کی اجرت اس نے بتایا آپ کو آپ 50 ریال ہے روزانہ جو ہے, ٹھیک, تو آپ نے وہ استعمال کیا ہے, کیا آپ اس گدھے کو آ کے کرایہ پہ دے سکتے ہیں سواری کے لیے؟ دے سکتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ آپ نے سواری کے لیے ہی لیا ہے, سوار ہونے کے لیے لیا ہے. فرماتے لا باکثر منہ ضررن, اگر اس سے زیادہ ضرر کا ہو تو تب جائز نہیں ہے, یعنی آپ نے خود تو لیا ہے سواری کے لیے اور آگے آپ نے کسی اور کو دیا ہے اس پر سامان لادنے کے لیے, تو سامان زیادہ بھاری ہوتا ہے, اس لیے جس میں زیادہ ضرر ہو جائز نہیں ہے, لیکن اگر ضرر نہیں ہے اسی کام کے لیے آگے آپ نے بھی یعنی آپ نے ضرورت پڑے گی آپ کو اپنے آپ کا کام پورا کر لیا, پورے دن کا آپ نے کرایہ دینا ہے, تو کیا آپ کسی اور کو آگے کرایہ پہ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں, بشرط یہ کہ اس میں زیادہ ضرر نہ ہو. اچھا, گاڑی آپ نے کرایہ پہ لی ہے, اب گدھے تو نہیں ہے اس وقت نا, گاڑی آپ نے کرایہ پہ لیا, رینٹ اے کار آپ نے لے لی ہے اور آپ نے اپنے جو کام کرنا تھا ابھی گاڑی رکی ہوئی, کیا آگے وہ آپ رینٹ کو کسی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے, عقد ہے, کانٹریکٹ آپ کے نام کے اور آپ نے چلانی ہے اسے, آگے کسی اور کو رینٹ پہ دینے کے لیے, کیونکہ جو آپ کو ڈاکومنٹ ملتے ہیں وہ آپ کے نام کا ہے, اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ اس کے ضامن ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی آپ کو, اگر پولیس والے پکڑ لیتے ہیں آپ کو اور آپ کی گاڑی جو آپ کے نام پہ آپ کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں جو ثابت کرے آپ اس کو چلانے کی اجازت ہے, پھر آپ کو وہاں پہ سزا مل سکتی ہے. اس لیے یہ معاملات جو ہو رہے ہیں تب اگر کوئی اور قانون موجود نہ ہو اور صرف یعنی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا خاص قانون نہ ہو جس کی ممانعت کرے, اور اس زمانے میں سواری ہے جو لوگوں کو ضرورت پڑتی تھی, بے کسی کے پاس گدھا ہے وہ کرائے پہ دیتا ہے یا اونٹے کرائے پہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے اونٹ کرائے پہ لے لیا ہے, آپ نے سواری کے لیے لیا ہے یا آپ نے شہر کے اندر کے لیے لیا ہے, آپ بستی میں آپ نہیں کہا, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اونٹ ہے یا گدھے یہ تھک بھی جاتی ہیں, ان میں حد سے زیادہ وزن ڈالنا بھی نہ شرائن جائز, جو نہ آپ نے اس کے کانٹریکٹ میں جو آپ نے اس کو کرائے پہ لیا ہے, ٹھیک ہے, تو اتنی ہی آپ کرائے پہ آگے دے سکتے جس جتنا کہ آپ نے اس کے مالک سے طے کیا ہے, آپ نے طے کیا سواری کا, سواری اچھا آپ کا وزن جو ہے 50 کلو کا ہے 60 کلو کا ہے اور آپ کسی اور کو سواری بھی دیتے ہیں سوار ہونے کے لیے 100 کلو اس کا وزن ہے, کیوں مالک جو وہ دیکھتا ہے بھائی اس نے میرے گدھے کو کتنا استعمال کرنا ہے اور کتنا تکلیف پہنچانی ہے, تو شرائن دے کے اس کا بھی صدباب کیا گیا, اگر 10-20 کا فرق ہے تو ہوتا ہے, اس میں کیا فرق ہے, اتنی کہ آپ نے تر تلنا ہے بس 60 کلو وزن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں, لیکن اگر سامان آپ اس پہ لاتے ہیں یا اس پہ کوئی 150 والے شخص کو بٹھا دیتے ہیں تب تو یہ درست نہیں ہے. کیا چیز
گدھے کو ڈھونا پڑے گا
مانوستان. اچھا واپس آتے ہیں, یہ سمجھ آ گیا, لہ بھی اکثر امین ہوتا رہا, 405 ولا ضمان فیہما بدون تعد ولا تفریط, اس میں ضمان نہیں ہے سوائے زیادتی کے اور تفریط کے, یعنی تعد, دیکھیں یہ بار بار لفظ ہے تعد و تفریط, زیادتی اور تفریط کیا مطلب ہے, زیادتی کیا مطلب ہے, زیادتی کا مطلب ہے کوئی آپ ایسا کام کر جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کرنا, زیادتی ہے, تفریط سے مراد کوئی ایسا کام آپ پر واجب تھا اس میں آپ نے کوتاہی کی ہے, تو کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, آپ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے یا اب زیادتی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو اس وقت آپ ضامن ہوں گے, یعنی مثال کے طور پہ جس نے آپ نے کہا میرے گمشدہ چیز کو لے کے آنا ہے, وہ راستے میں لے کے آتا ہے پھر اسے وہ باندھتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اسے گم ہو جاتی ہے, کیا وہ حق رکھتا ہے لینے کے لیے؟ کچھ نہیں, وہ ضامن ہے, وہ جب تک لے کے نہیں آئے گا تو اس کو کچھ ملے گا نہیں. اجارت میں کسی نے آپ کے پلمبنگ کا کام کرنا ہے, کام کرتے کرتے اس نے آپ کے جو ہے نا کوئی نقصان کر دیا ہے یا پائپ کو اس نے توڑ دیا یا غلط اسے غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا ضامن ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے وہ کام کیا جو اس کے لیے درست نہیں تھا, کام اسے ادھر کرنا ہے, اس نے ہتھوڑا وہاں پہ رکھا اس کو آپ کے ادھر سے ٹائل توڑ دیا اس نے, تو اس کا ضامن کون ہے؟ بات سمجھ آئے گی نا, تو جس میں اس کی کوئی زیادتی ہوتی ہے یا اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کا ضامن ہوتا ہے. آخر میں رکھیں, پورا کر لوں جو بھی اس کے طرف سوال ان شاء اللہ ایک ساتھ کریں گے جواب ان شاء اللہ. 406 وفی الحدیث, اور حدیث میں آئے ہیں اعطوا الاجیر اجر قبل ان یجف عرقہ, یہ حدیث جس کی میں بات کر رہا تھا، مزدوری کی جو مزدوری ہے اسے دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے. رواہ ابن ماجہ، اس ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور علامہ البانی نے صحیح کہے، صحیح حدیث ہے. اور اس سے مراد نہیں کہ جب تک پسینہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی شخص اے سی میں کام کرتا ہے اسے پسینہ نہ نکلے، وہ نہیں دیں گے اجرت اسے، اگر اے سی ہوتے ہیں نا. تو پسینے کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے دینے میں جلدی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی، اصل بات یہ ہے. ورنہ حدیث کے ظاہر میں پسینے کا جو ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ پسینے نے تو اجرت نہیں، مزدوری نہیں، ہاں فوراً کہ فوری جی وہی نا کہ فوری طور پہ دینا ہے. اگر کوئی اپنے کام کے جو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس کو پسینہ آتا ہی نہیں ہے، آفس ورک آپ نے کر دیا ہے، تو پھر نہیں دیں گے اسے اجرت. وہ کہے گا حدیث میں تو ہے پسینہ، پسینہ تو ہے نہیں آپ کو، اس لیے آپ کو وہ اجرت نہیں ہے. ہاں اسے ہاں جلدی بارک اللہ فیک، یہ مطلب ہے. اچھا اس میں دو چیزیں رہ گئی، بلکہ ایک چیز جو اہم چیز ہے، اس کی دلیل کیا ہے جو ہم نے بات کی ہے اس اجارت کی اور جعلہ کی، کوئی جانتا ہے؟ وہاں سے دلیل ہے جعلہ کہ آپ کچھ دیں گے کس چیز کے عوض میں، غیر معلوم کام بھی ہو تعین کر دیں گے آپ. سورۃ یوسف میں جب صبا الملک چوری ہو جاتا ہے، ہاں وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلِ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جو بھی لے کے آئے گا تو حمل بعیر اس کے انعام دیا جائے گا. جعلہ میں کیا انعام مقرر ہو جاتا ہے نا، یہ حق محنت جو ہوتا ہے، جو بھی صبا الملک جو خاص برتن جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے اسے صواع کہتے ہیں، صاع، تو اس میں کافی مہنگا تاہیر وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو جیسے قصہ جانتے ہو چھپا دیا گیا، اور پھر جو بھائی تھے ان کو کہا کہ چوری ہو گئی ہے، اور چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. تو اعلان کیا ہوا؟ جو بھی لے کے آئے گا، اب کیا گم ہو گیا؟ گم شدہ چیز کو لے کے آنا، صواع الملک گم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جو بھی لے کے آئے گا اس کے انعام کیا دیا؟ حمل بعیر، یعنی پورے ایک اونٹ کے جو سامان یعنی اناج ہوتا ہے فل، اتنی اسے یہ جعلت یا یہ مقرر کر دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا. تو یہ دلیل ہے. دوسری متفق علیہ حدیث میں سورۃ فاتحہ قل رقیہ کیوں کہتے ہیں؟ یاد آئی حدیث؟ جب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرماتے کہ ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا، تو ایک قوم کی طرف ہم گئے، تو ہم ان سے مہمان نوازی کا کہا، انہوں نے مہمان نوازی ہماری نہیں کی، تو ہم رات کو لیٹے ہوئے تھے ایک جگہ پہ وہاں پہ، تو کہ جو سردار تھا قوم کو کسی بچھو نے یا کسی زیرے چیز نے ڈس لیا، تو انہوں نے کہا بھی کوئی علاج کے لیے ہمیں پتہ نہیں، ان سے پوچھیں جو ہمارے یہ جو لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں، کوئی ہے جو اس کا کسی پاس کسی کے پاس کوئی علاج ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس علاج تو ہے، لیکن کیونکہ تم لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں، ہم فری میں نہیں دیں گے آپ کو، جب تک آپ ہمارے لیے کچھ مقرر نہیں کریں گے، انعام وغیرہ، یہ حق محنت، ہم آپ کو جو رقیہ نہیں کریے اس کا علاج نہیں کریں گے. تو پھر کچھ بکریوں پہ، ہاں کچھ بکریوں پہ انعام کے لیے، حق محنت کے لیے مقرر کر دیا گیا. پھر سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ جا کے وہاں پہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اپنے جو لعاب ہیں ان پہ لگاتے ہیں جگہ پہ، فرماتے فبرئ، فوراً وہ ٹھیک ہو، جیسے کچھ ہوا نہیں، سبحان اللہ. پھر وہ جو ان کو انعام دیا، وہ جو بکریں دی تھی، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو کیا پتہ کہ رقیہ ہے یہ؟ تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوا سورہ فاتحہ جو ہے اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے جو تمہیں دیا ہے؟ ہاں یہ بکرے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حصہ لیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جعلہ تھا، انعام، ٹھیک ہے نا، اور پتہ نہیں ٹھیک ہو گئے نہیں ہو گئے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہوگا تو دے دے، وہ ٹھیک ہوگا تو اس کو دے دیے، یہ جعلہ ہے. اچھا اور اس میں تین دفعہ مجھے یاد نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا، یاد نہیں ہے، لیکن وہ پڑھتے گئے، یہ کہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے اور وہ ٹھیک ہو گئے. اچھا رقیہ شرعیہ میں علماء کے اس میں دو اقوال، ایک تو یہ کہ آپ بغیر کسی خاص تعداد جس کی دلیل نہ ہو، ایک بعض میں تو تعداد موجود ہے، جن جن آیات اور حدیث میں کوئی تعداد نہیں ہے اس کی لمٹ لگانا جائز نہیں ہے. اور بعض نے کہا کہ جائز کو کیا علاج میں سے عبادت میں سے نہیں ہے, آپ علاج کے لیے پڑھ رہے ہیں, نہ کہ آپ تلاوت قرآن یا اجر کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں, آپ علاج کے لیے جو ہے وہ عبادت کے لیے نہیں ہے, وہ علاج کے لیے, اس لیے بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے. اچھا, اجارہ کی دلیل, یہ تو تھا جعالہ کی دلیل, مزدور کی مزدوری دینے کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ سورۃ طلاق نمبر 6 میں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, رضاعت کے لیے اگر تم رضاعت کر دے کوئی عورت جو رضاعت کرتے ہیں ان کے حق مزدوری وہ دے دے, تو یہ دلیل ہے. اور دوسری سے بخاری کے حدیث میں آیا ہے, معروف قصہ ہے, ہجرت کے وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے ایک شخص کو جو کافر تھا, جو راہگیر تھا, راستہ جانتا تھا کہ کس طریقے سے مکہ کی طرف ایک نئے راستے سے مدینہ کی طرف جانا ہے, تو اس کو اجرت دی اور پھر یہ برا کہ 3 دن کے بعد ہم غار کے قریب آپ کا انتظار کریں وہاں پہ آنا, اور وہ شخص وہاں پہ آیا. تو یہ حضرت استاجرہ اس نے اجارت سے مزدور کو مزدوری دی تھی. اس میں اجماع بھی ہے کہ یہ دونوں جو ہیں جعالہ اور اجارہ جائز ہیں, اور اس اجماع کو ابن قدامہ نے اور دیگر علماء نے بھی نقل کیا اپنی کتابوں میں. اگلے درس میں انشاءاللہ اللقطۃ واللقیط, لقطہ اور لقیط پہ بات کریں گے, لقطہ کوئی گم شدہ چیز آپ کو مل جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے, اور لقیط کہتے ہیں اس بچے کو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو اور آپ کو وہ بچہ گم شدہ مل جاتا ہے پیدائشی طور پر, وہ نہیں کہ کوئی بڑا بچہ کہیں گم شدہ ملے, وہ نہیں, اللقیط کہتے ہیں وہ بچہ جو کہ دیکھتے ہیں نعوذ باللہ بعض بچے گندگی میں پڑے ہوتے ہیں, ماں باپ وہاں سے پھینک کے چلی جاتی ہے نعوذ باللہ, یا ہسپتالوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پیدائش کے بعد. مجھے یاد پڑتا ہے کچھ سال پہلے, اللہ سب پر رحم فرمائے, ایک عورت آئی ہاسپٹل میں پریگننٹ تھی, وہ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو بچے کی آواز ہے, دیکھا وہ بچہ باتھ روم میں پڑا ہوا ہے اور کوئی عورت نہیں کوئی بھی نہیں ہے, اس وہاں پہ پیدا کر کے نکل گئی. تو ایسے اسے کہتے ہیں اللقیط. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے احکام کچھ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.